Пароховый.
الفصل الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافناه ما خلاف بكر فإن له عندنا يد يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لأحد عندنا ید، ید کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ دیا ہو، کسی نے امداد کی ہو، اس کو عربی کے اندر لفظ ید سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرا معنی ہے، ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، چاہے وہ فائدہ حاصل کرنا مال کے ذریعے سے ہو، دولت کے ذریعے سے ہو، جان کے ذریعے سے ہو، آل و اولاد کے ذریعے سے ہو، سب معنی یدن کے اندر شامل ہے. ہر وہ چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے. اور یہاں حدیث شریف کے اندر لفظ ید سے مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مال خرچ کیا وہ مراد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کسی کے لیے ہمارے اوپر کوئی ید، یعنی کچھ دیا ہوا، یعنی کسی نے آج تک ہم کو کچھ دیا ہو مگر یہ کہ ہم نے اس کی مکافات کر دی، اس کی ہم نے برابری کر دی، یعنی جس نے بھی میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کیا تو میں نے اپنی طرف سے اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کر دیا، سوائے حضرت ابو بکر کے، یعنی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میرے لیے مال خرچ کیا اس کا بدلہ میں چکا نہیں سکا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مال خرچ کیا، غلام خرید خرید کر کے آزاد کیے، اور ایک غزوے کے موقع پر تو پورا گھر خالی کر کے لا کے حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا. فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدَا، یقیناً ابو بکر صدیق کے لیے ہمارے پاس مالی مدد، یا یہ کہ کچھ کام دیا ہوا ہے جس کا اللہ ہی ان کو قیامت کے دن بدلہ دیں گے. یعنی میں تو ابو بکر کو ان کے دیے ہوئے کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کامل بدلہ دیں گے. تو دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کو کچھ نہ کچھ تو دیتے تھے، لیکن حضور کے فرمان کا حاصل کیا ہے کہ ابو بکر کو کامل بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے، یا یہ کہ ابو بکر کو ان کے خرچ کیے ہوئے مال سے زیادہ بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کریں گے. یعنی جیسا انہوں نے میرے پیچھے مال دولت کو خرچ کیا ویسا بدلہ اللہ ان کو قیامت کے دن دیں گے. ایک موقع پر جو ہے پورا گھر خالی کر کے لانا، ایک الگ الگ موقع پر 40,000 درہم صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کیے. بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض غلام جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کسی کافر کی ملکیت کے اندر تھے اور وہ کافر ان کے ایمان کی وجہ سے غلاموں کو ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو خریدا، بڑی مہنگی قیمت پر خریدا اور خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ، اور مجھے کسی کے مال نے کبھی نفع نہیں دیا جو جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، اور مجھ کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اور اگر میں کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا، یعنی گہرا دوست جو میری قلبی کیفیت پر بھی واقف ہوئے، لیکن یہ میری دوستی صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ الا وان صاحبکم خلیل اللہ، یقیناً دھیان سے سنو، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو حقیقی دوست نہیں رکھتے، میری حقیقی دوستی صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ جی،
وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ابو بكر سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي رحمه الله تعالى۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے، اچھے اعمال کے اعتبار سے، نیک کام کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ہمارے اندر سردار اور سب سے بہتر ہے۔ وہ خیرنا یعنی سب سے بہتر ہے، وہ احبنا، اور ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جی،
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض، رواه الترمذي رحمه الله تعالى۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو کیا فرمایا؟ تم میرے غار میں بھی ساتھی ہو۔ دیکھو یہ گواہی تو خود اللہ نے دی، ازہما فل غار، یہ گواہی اللہ تعالی نے دی، اور یہ ایسی خوبی ہے حضرت ابو بکر کی جس میں کبھی کوئی شریک ہو ہی نہیں سکا، غار کے اندر حضور کا ساتھ دینے کی۔ اور تم میرے ساتھی ہوں گے حوض کوثر کے اوپر بھی۔ کیا خلاصہ نکلا؟ تم میرے خصوصی ساتھی ہو دنیا میں بھی اور میرے خصوصی ساتھی ہو آخرت کے اندر بھی۔ جی،
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم في أبو بكر أن يؤمهم غيره، رواه الترمذي رحمه الله غيره رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: هذا حديث غريب۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ان کے درمیان ابو بکر صدیق جیسے آدمی موجود ہو اور کوئی دوسرا آدمی ان کی امامت کراوے، یہ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ حضرت ابو بکر کی دینی اعتبار سے تمام صحابہ کے اوپر بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر جیسی شخصیت ہو اور کوئی دوسرا آدمی امامت کراوے یہ تو ہرگز مناسب نہیں ہے. یہ بہت بڑی دینی فضیلت کا بیان ہے اور اسی سے امامت حکومت کی بھی نکلتی ہے کہ وہی تمہارے لیے حکومت کے امیر خلیفہ بننے کے بھی سب سے زیادہ لائق ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی معاملے میں آگے کیا, یعنی نماز پڑھانے میں آگے کیا, تو پھر کون تم کو ہمارے دنیا کے معاملے میں پیچھے کرے گا, یعنی حکومت کی امارت کے معاملے میں. یعنی امامت اصل چیز کون سی, نماز والی, دینی امور میں حضور نے تم کو آگے کیا. تو اب کس میں ہمت ہے کہ دنیا کا معاملہ یعنی دنیاوی امارت اس میں تم کو پیچھے کرے. جی
وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسلق ابا بكر ان سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لاهلك
وہ تو بہت یعنی عبارت کی بہت مشق ہوئے نا پھر بغیر دیکھے آدمی عبارت پڑھ سکتا ہے, ورنہ ایک زمانے تک تو عبارت محنت سے دیکھنی پڑتی ہے, اعراب حل کرنے پڑتے ہیں لمبے زمانے تک, پھر کچھ ممارست ہوتی ہے تھوڑی بہت کہ بغیر دیکھے آدمی پڑھ لے رہے. جی
ما بقيت لأهلك فقلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما بقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا رواه الترمذي وأبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ بھائی لاؤ اللہ کے راستے میں صدقہ لاؤ. حضور غزوات کے لیے صدقات کی خود اپیل فرماتے تھے, تبوک کے موقع کے اوپر بہت بڑے مال کی ضرورت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی لاؤ ان نتصدق, یہ کہ ہم صدقہ کریں کہ اللہ کے دین کے لیے غزوے کے لیے مال کو صدقہ کرو. یہ اعلان ہوا, حکم ہوا حضور کی طرف سے. ووافق ذلك عندي مالا, اور یہ حکم مال کے اعتبار سے میرے موافق ہوا, یہ حکم مال کے اعتبار سے میرے موافق ہوا. کیا مطلب؟ حسن اتفاق سے عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ مال تھا کہ اب اللہ کے راستے میں برابر خیرات کر سکوں, ایسا اللہ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا تھا. یعنی دیکھو یہ حضرات اس بات پر رنجیدہ ہوتے تھے کہ حضور کی طرف سے اعلان آوے اور میرے پاس صدقہ کرنے کا کوئی مال نہ ہوئے, اس پر رنجیدہ رہتے تھے کہ اب اس اعلان کے موقع پر میرے پاس مال تھا کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ خیرات کر سکوں, یہ میرے پاس خوش نصیبی اس وقت موجود تھی. فقلت, میں نے اپنے دل میں کہا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما, اگر کسی دن میں ابو بکر سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں, بازی لے جا سکتا ہوں, تو آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ ہر اچھے کام میں ابو بکر مجھ سے پیش پیش رہتے ہیں, آگے آگے رہتے ہیں. آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں, یہ آج میرے لیے چانس ہے, گولڈن چانس کہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں کسی دینی کام میں, ان سے سبقت کر جاؤں کسی بھلائی کے کام میں, آج مجھے یہ موقع ملا ہے. تو میں جو ہے نا اپنے گھر میں سے آدھا مال لے کے آ گیا. کون؟ حضرت உமர் ரதி அல்லாஹு தாலான்ஹு ஆதா மல்லா கே ஹுசூர் கி கிதமத் மே பேஷ் கர் தியா. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, دیکھو مال کی مقدار بڑی تھی اسی لیے حضور نے سوال کیا. یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمر جو مال لائے وہ بڑا مال تھا, اسی لیے حضور نے کیا پوچھا, ما ابقیت لأہلک, گھر والوں کے لیے کیا بچا کے آئے, کیا باقی رکھ کے آئے. یعنی بہت مال لائے عمر, گھر والوں کے لیے کتنا باقی چھوڑ کے آئے. تو کیا کہا, مثلہو, حضور جتنا لایا ہوں نے اتنا چھوڑ کے آیا ہوں. کیا مطلب, آدھا صدقہ کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے باقی رکھا. گویا وہ نصف مال بھی بڑی مقدار میں تھا حضرت عمر جو لائے وہ, حضرت عمر جو لائے وہ. اس کے بعد حضرت ابو بکر مال لے کر کے آئے, بکل ما عنده, جتنا تھا سب لے کے آ گئے, پورا گھر خالی کر کے لے کے آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا. تو کیا فرمایا, میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو باقی رکھا ہے. میں نے میرے گھر والوں کے لیے اللہ کو باقی رکھا اور اللہ کے رسول کو باقی رکھا ہے. کیا پیارا جذبہ. دیکھو یہاں چند باتیں سمجھو. پہلی بات یہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مال لائے وہ مال اپنا آدھا لائے, لیکن وہ آدھا مال حضرت ابو بکر صدیق کے کل مال سے زیادہ تھا. حضرت عمر جو مال لائے وہ آدھا لائے اپنے گھر سے, لیکن وہ آدھا حضرت ابو بکر صدیق کے کل مال سے زیادہ تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کیوں بڑھ گئی؟ ایثار, جذبہ خلوص, قربانی کا جذبہ کہ اللہ کے نام پہ سبت دے دو نا, کیوں گھر میں کچھ بچاوے. بس اس سے ان کی فضیلت بڑھ گئی. معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی, اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی مقدار میں کیسا عمل, کتنا عمل کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ نہیں فرمایا اَكْثَرُ عَمَلًا, کس کا عمل بہت زیادہ ہے وہ اللہ نہیں دیکھتے, کس کا عمل کتنا حسین ہے, کتنا اخلاص کے جذبے کا ہے, کتنا ایثار اور قربانی کے جذبے کا ہے, وہ اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے. بعض مرتبہ ایک امیر آدمی ایک کروڑ روپے خرچ کرے, فقیر ایک روپیہ صدقہ کرے, تو ہو سکتا ہے اس کا ایک روپیہ کا صدقہ بڑھ جائے. اس لیے کہ اس نے اپنے حیثیت سے ایک روپیہ دیا, امیر نے ایک کروڑ روپے اپنی حیثیت سے خرچ کیے. تو یہاں یہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مال لائے تھے وہ مال حضرت ابو بکر کے کل مال سے زیادہ تھا. حالانکہ حضرت عمر کا مال کتنا تھا؟ نصف, لیکن وہ مقدار کے اعتبار سے زیادہ تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت جذبہ ایثار اور قربانی کی بنیاد کے اوپر ہے. دوسرا اہم مسئلہ سمجھو, یہ جو کہا نا اب قیت لہم اللہ و رسولہ, یہ صدیق اکبر جیسے یقین والوں کے لیے ہی ہے. کہ بھائی بیوی بچوں کے لیے کیا, تو کہا اللہ ان کی ضرورت پوری کریں گے, میں تو سب لے آیا. باقی اپنے جیسے کمزور لوگ ہوئے کہ بھائی ابھی گھر میں سے سب لے آئے اور شام کو بیوی بچے مانگنے نکلیں گے, فقیر بن گئے, وہ ایسا نہ کریں. وہ تو حضرت صدیق جیسے یقین والوں کا کام ہے. تو حضرت ابو بکر کے جواب کا حاصل کیا کہ گھر والوں کی ضرورت اللہ تعالی پوری کریں گے. تیسری بات, اب قیت لہم اللہ و رسولہ, یعنی اللہ اور رسول کی خوشنودی دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. بس میں نے وہ حاصل کر لیا. قلت, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ میں کبھی کسی چیز میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لا اسبقہ الی شیئن ابدا, کبھی کسی چیز میں ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کہتے ہیں کہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کے اندر وہی فرق ہے جو دونوں کے الفاظ میں ہے, یعنی مقام اور مرتبے میں. کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لائے اور صدیق اکبر کل لائے, ہویا صدیق اکبر کی فضیلت کل اور حضرت ابو بکر کی ان کے مقابلے میں نصف, اور اول درجہ صدیق اکبر کا, ثانی درجہ حضرت عمر کا. جی.
أن ما بدر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عبد الله من النار في يومئذ ثم سمي عتيقا رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
ان کے دو لقب دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کر دیے کہ ایک دن حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کیے ہوئے ہو. عتیق, جہنم کی آگ سے آزاد کیے, یعنی یہ پروانہ تو اللہ نے دیا ہے تم کو جہنم کی آگ سے آزادی کا. تب سے ان کا لقب کیا بن گیا؟ عتیق, صدیق اور عتیق دونوں لقب. بعض حضرات کہتے ہیں کہ عتیق لقب بنائے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے, اور ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق کے اعتبار سے, دل کی صفائی کے اعتبار سے, ظاہر کی صفائی کے اعتبار سے, مکارم اخلاق کے اعتبار سے بڑے صاف ستھرے, بڑے جو ہے حسن و جمال کے مالک تھے, اور جہنم کی آگ سے آزادی بھی تھی. جی.
مروی علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تشق من تنشق عنه الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم
عمر
ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي
فيحشرون
معي ثم انتظر أهل مكة ثم انتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں گا جن سے زمین پھٹے گی, یعنی قیامت کے دن جن کے لیے قبر کھلے گی, سور پھونکا جانے کے اوپر قبر جو کھلے گی سب سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گی, پھر حضرت ابو بکر کی قبر کھلے گی, پھر حضرت عمر کی قبر کھلے گی, پھر بقی قبرستان والے لوگ آئیں گے اور میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے. یعنی بقی قبرستان والے لوگ آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوں گے, اور اس کے بعد میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ مجھے پہنچایا جائے گا دونوں حرم کے درمیان کے اندر, حرم مکہ اور حرم مدینہ کے درمیان کے اندر, یعنی کہ مکہ میں جنت المعلیٰ قبرستان کے اندر جو مردے مدفون ہوں گے, مکہ میں جو مردے مدفون ہوں گے ان کا انتظار ہوگا, اور جب وہ آ جائیں گے تو ایک پورا مجمع جمع ہو جائے گا اور پھر محشر میں جائیں گے. گویا کہ حضور اٹھے پھر حضرت ابوبکر اٹھے، پھر حضرت عمر اٹھے، حضرت عیسیٰ بھی ساتھ میں اٹھیں گے، پھر بقی اور مدینہ کے مردے اٹھیں گے، پھر جو ہے حضور آگے بڑھیں گے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تمام لوگوں کا ایک اجتماع ہو جائے گا، یعنی مکی مدنی دونوں قبرستان کے مردے کا، اور پھر میدان قیامت کے اندر جائیں گے. جی
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ الذی یدخل من امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنہ من امتی رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھ کو جنت کا دروازہ دکھلایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں کسی اور موقع کا واقعہ ہے. اب جب یہ بات حضور نے سنائی کہ جبرائیل تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جو ہے جنت کا دروازہ دکھلایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ودت تو میری چاہت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس جنت کے دروازے کو دیکھ لیتا، کاش کہ میں اس خوش موقع پر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے کی بات فرمائی، صدیق کی آرزو کیا اس دروازے کو دیکھنے کی، حضور نے اس سے آگے کی بشارت دی، کیا فرمایا، اما انک یا ابوبکر، ارے ابوبکر تم تو سب سے پہلے جنت میں میری امت میں سے داخل ہوں گے، یعنی تم جنت کا وہ دروازہ دیکھنے کی بات کرتے ہو، ارے تم تو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، لہذا تمہارا دیدار کی آرزو کرنا، اللہ تو تمہیں اس کو آگے کی بڑی نعمت سے نوازنے والے ہیں، سب سے پہلے تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. جی
فلما انتهى إليه قال والله لا تدخلوا حتى دخل قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي منها إثنان فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك وخاف أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر قال لدغت فداك أبي وأمي فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده ثم انتقض عليه وكان سبب موته وأما يومه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب وقالوا لا نؤدي زكاة فقال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس وارفق بهم فقال لي أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقصه على حي رواه رزين رحمه الله تعالى.
سيدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, یہ ان کی خلافت کے زمانے کی بات ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر جب خلیفہ تھے اس دور کی بات ہے کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر کی پاکیزہ زندگی کا تذکرہ ہوا تو وہ رونے لگے. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمر رونے لگے, کائی پر روئے؟ حضرت ابو بکر کی پاکیزہ زندگی کو یاد کر کے رونے لگے, کیسی پاکیزہ اور نفیس زندگی گزاری. وقال, کیا کہنے لگے حضرت عمر؟ وددتو, میری چاہت یہ ہے, ان عملی کلہو, میرے تمام کے تمام اعمال, میرے تمام کے تمام اعمال, مثل اعمالی ہی کا مرجع ابو بکر, حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کے مثل, حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کے مثل, ان کی ایام زندگی کے ایام اور دنوں میں سے, یعنی حضرت ابو بکر کی پوری زندگی کے جو اعمال ہے اس میں سے ایک دن کا عمل میری پوری زندگی کے اعمال کے برابر. یعنی کہ اگر وہ سودا کرنا چاہے میرے ساتھ, تبادلہ کرنا چاہے میرے ساتھ, یا مجھے دینا چاہے, تو ان کا ایک دن کا عمل میں اپنی پوری زندگی کے اعمال کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت عمر کہہ رہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے کے اندر. آگے کیا فرمایا؟ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ, اور ابو بکر کی راتوں میں سے ایک رات, ابو بکر کی راتوں میں سے ایک رات, یعنی میری تمام راتوں کی عبادت کا تبادلہ اگر کرنا ہو ابو بکر کی ایک رات کے ساتھ, میں تیار ہوں اس کام کے واسطے. کتنی بڑی جو ہے بات حضرت عمر کہہ رہے, پہلے دن کی بات کہی پھر رات کی بات کہی, کہ میری پوری زندگی کے تمام ایام, صدیق اکبر کا ایک دن, میری زندگی کی تمام راتیں صدیق اکبر کی ایک رات. تو بس وہ زیادہ وزنی ہے, زیادہ بھاری ہے, زیادہ قیمتی ہے, میں اس کا سودا کروں, یہ تیار ہوں اس کے واسطے. اب جو یہ ہے نا, من ایامہی من لیالیہی, تو گویا بازو نہیں ترجمہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, حضور کی زندگی میں جتنے ایام ابو بکر کے گزرے اس میں سے ایک دن, حضور کی زندگی میں جتنی راتیں ہیں اس میں سے ایک رات ابو بکر کی, گویا کہ حضرت ابو بکر کی زندگی کے ایام, یعنی کون سے ایام؟ حضور کی زندگی والے. حضرت ابو بکر کی زندگی کی راتیں, کون سی رات؟ حضور کی زندگی والی. اب کون سی رات اور کون سا دن؟ اما لیلتہ, بہرحال حضرت ابو بکر کی وہ ایک رات جس رات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گار کی طرف چلے, وہ ایک رات کا سودا, ایک رات کی عبادت, ایک رات کی فضیلت, ایک رات کا اجر اور ثواب عمر کی پوری زندگی کی راتوں سے بہتر. وہ گار والی رات جس دن قریش حضور کو قتل کرنے کے چکر میں مکان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں, اور حضور حضرت علی کو صلح کے روانہ ہو گئے, اور حضرت ابو بکر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے گار ثور کے اندر, وہ رات. فلما انتہیا الی, جب دونوں گار کی طرف پہنچے تو ابو بکر نے عرض کیا, اللہ کی قسم آپ اس گار میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میں آپ سے پہلے داخل ہو جاؤں. یہ ہے محبت کی بات. حضور یہ گار میں اندر کوئی خطرے کی چیز ہوئے، کوئی ڈینجر چیز ہوئے، کوئی تکلیف دہ چیز ہوئے، اسی لیے آپ داخل نہیں ہوں گے، پہلے میں اندر جاؤں گا. بہت اچھا. فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوئے تو مجھے تکلیف پہنچائے گی نہ کہ آپ کو. اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے آپ کو تکلیف پہنچے گی نہیں، بلکہ پہلے مجھے پہنچے، آپ کو نہیں پہنچنی، میں اندر جاؤں گا پہلے. گئے. فَكَسَحَهُ، اس کو جھاڑو دیا، گار کو پہلے جھاڑو دیا، اچھی طریقے سے صاف کیا، اور اس کی ایک جانب کے اندر سوراخ پائے. وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ سُقْبًا، اب جو سوراخ پائے آپ نے گار کے اندر، تو اپنے تہبن کو پھاڑ دیا، حضرت ابو بکر نے اپنے تہبن کو چیر دیا، اور چیرنے کے بعد کیا کیا؟ وَسَدَّهَا، بھی سوراخ میں ڈوچے مار دیے، سوراخ کو بند کر دیا، وہ کپڑا پھاڑ کر کے. تو اپنی لنگی ازار بند، اپنا ازار پھاڑ کر کے اندر جو سوراخ تھے گار میں، اس کے اندر وہ کپڑے رکھ دیے، ڈوچے مار دیے اندر. وہ بقیہ منہا اسنانی، دو سوراخ باقی رہ گئے، ہو سکتا ہے کپڑا ختم ہو گیا اور اس سوراخ میں بند کرنے کی کوئی چیز نہ ملی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہونے کی وجہ سے بند کرنا ممکن نہ ہو، دو سوراخ صرف باقی رہ گئے، باقی تمام سوراخ صدیق اکبر نے بند کر لیے. فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، تو ان دونوں کے اوپر اپنے دونوں پیر رکھ دیے، یا ایک دونوں پیر کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے، دونوں پیروں کی ایڑیاں ان دونوں سوراخ پر اڑا کر کے حضرت ابو بکر بیٹھ گئے. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کو کہا تشریف لائیے. دیکھیے پہلے خود گئے کہ اندر کوئی خطرے کی چیز نہ ہو، جا کے جھاڑو دیا تاکہ اپنے ازار کو پھاڑ کر کے تمام سوراخ بن گئے، دو سوراخ باقی تھے وہاں اپنے دو پیر کی ایڑیاں رکھ دی، پھر حضور کو اندر بلایا. کیسی جان نثاری اور کیسی خدمت. اسی لیے عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات صدیق اکبر کی اور میری زندگی کی تمام راتیں ہیں. دیکھو کتنی بڑی قربانی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھ کر سو گئے. یہ سعادت ابو بکر صدیق کو ملی، ان کی بیٹی کو ملی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، دونوں باپ بیٹی کو یہ سعادت ملی کہ حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرماوے. غزوہ بدر المستلق سے واپسی کے موقع پر وہ جو ہار ٹوٹ جانے کا اور گم شدگی کا واقعہ ہے، وہاں بھی یہی ہے نا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے سو گئے، اور لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں، دیری ہو رہی ہے، اور لوگ شکایت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کو کہ دیکھو تمہاری عائشہ کے ہار کی وجہ سے پورے لشکر کو رکنا پڑا اور پورے لشکر کو یہاں پر پڑاؤ ڈالے رہنا پڑا. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اپنی بیٹی عائشہ کو ڈانٹا اور کمر کے اوپر انگلی سے چوگا بھی مارا. باپ ہے وہ، کچھ بھی کر سکتے تھے کہ بیٹی تیری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ دونوں، یہ سعادت دونوں باپ بیٹی کو ملی، اور ہو بہو ایسی تقریباً برابر برابر. تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ فلودی گا ابو بکر، حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا. من الجحری یعنی سوراخ میں سے سانپ نکلا اور ابو بکر صدیق کو ڈس لیا، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی، ہلے بھی نہیں. کیوں نہیں ہلے؟ کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے، حضور بیدار نہ ہو جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے، इसलिए हजरत अबू बकर हिले भी नहीं, हरकत भी नहीं की। फिर क्या हुआ कि उनके आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे, यानी वो सांप का जो जहर चढ़ा और सांप का जो डंक लगा वो अंगारे की तरह लगता है, तो कहा उसकी वजह से बेकाबू हो गए, तकलीफ से बेइख्तियार हजरत अबू बकर रोने लगे। इतनी शदीद तकलीफ हुई कि शिद्दत तकलीफ से अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और उनके आंसू बेइख्तियार निकलने लगे, ये नहीं कि जानबूझ के रोए, बेइख्तियार आंसू निकले। तो जब आंसू हुजूर के चेहरे पर गिरे तो हुजूर की आंख खुल गई, फौरन पूछा मालक या अबा बकरिन, अबू बकर ये क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो। قال لدغت فرافداك ابي وامي, का मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे सांप ने डस लिया। वहां भी वही हुआ कि माँ आयशा कहती है कि अब्बा जान आके मुझे डांट रहे, मेरी कमर पे मार रहे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं हिलू तो हुजूर की नींद में खलल हो जाएगा। हुजूर उनकी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे और हजरत अबू बकर आके डांट रहे हैं कि आयशा तेरी वजह से ये हुआ। इस तरीके से दोनों सेम मंजर में, यहां तकलीफ ज्यादा चूंकि सांप काटा था और जो है तन्हाई गार के अंदर थी। हुजूर बेदार हुए, फतफल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काटने की जगह पर लुआबे दहन लगा दिया, सांप के काटने की जगह पर लुआबे दहन लगा दिया तो फौरन जहर उतर गया, फौरन जहर उतर गया। फज़हब मा यजीदुहु, जो तकलीफ थी वो तकलीफ दूर हो गई, लेकिन कहते हैं कि वो जहर का असर जिंदगी के अखीरी घड़ियों में फिर सामने आया। सुम इंतकज़ अलैही, इंतकज़ के माने जो जख्म अच्छा हो गया हो वो जख्म दोबारा हरा भरा हो जावे, जो जख्म अच्छा हो गया हो वो दोबारा अच्छा हरा हो जावे यानी ताजा हो जावे। तो अच्छा हुआ जख्म फिर से ताजा हुआ, या ये कि जहर का असर जो दब गया था वो जिंदगी के आखिरी दिनों में फिर लौट करके आया। यूं कहना चाहिए कि हुजूर की हयात अकदस के अंदर वो जहर का असर कभी जाहिर नहीं हुआ और फिर जिंदगी के आखिरी दिनों में वो जहर का असर जाहिर हुआ। वकान सबब मौत ही, और वही सिद्दीक अकबर की मौत का सबब बना जाहिरी दुनिया में। ये हो गई रात हजरत अबू बकर की, जो हजरत उमर कहते हैं कि उनकी एक रात मेरी जिंदगी की तमाम रातों के मुकाबले में। वह अम्मा यौमुहु, और सो हजरत अबू बकर का दिन, फलम्मा कुबीदा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, इर्तद्दतिल अरब, और अरब लोग मुर्तद हो गए, वकालू, और कहने लगे, ला नुअद्दी ज़कातन, हम जकात नहीं देंगे। अरब लोग क्या कहने लगे कि हम जकात नहीं देंगे। वही जो मुख्तलिफ फितने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अकदस पर सर उठाकर सामने आए वो फितने, सबसे पहला फितना आया मानिहीन जकात का, तो वो फितना मानिहीन जकात वाला। فقال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर वो मुझे एक इकाल भी नहीं देंगे। इकाल का क्या माना? ऊंट को बांधने की एक खास तरतीब है कि अरब लोग ऊंट लेके जंगल में जावे चराने के लिए, फिर ला करके घर पर रखे या जंगल में कहीं बांधना हो तो उसका ये पैर है ना, यूं करके मुड़वाते थे इस तरह, आगे वाला एक पैर और यहाँ रस्सी बांध देते थे, यहाँ तो अब एक पैर उसका काम नहीं करेगा चलने में, तीन पैर रह जाएंगे। अब तीन पैर से तो कैसा, खोड़ाता खोड़ाता चले, लंगड़ाता लंगड़ाता, और उसमें वो कोई ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, बस वो करीब करीब में रह गए। ये एक ऊंट को बांधने की तरतीब थी। तो ये इस तरीके से बांधने में वो एक रस्सी, ये लोग यहाँ इतनी से बांध देते थे, और वही रस्सी को अरब के लोग फिर बाद में सर के ऊपर डाल के निकल के चले आते थे। उसी को तो इकाल गए थे, वो काला काला तुम फैशन में बांधते हो ने, वो तो असल के अंदर वो ऊंट बांधने की रस्सी है। वो अरब के बद्दू लोग, ऊंट चराने वाले लोग, वो ऊंट को बांधने के लिए वो रस्सी, इसलिए देखो वो उसी इतनी साइज की होगी जितने में ऊंट मोड़ जावे और उसके पैर मुड़कर वहां पहना देवे। अब वो वहां ऊंट के पैर से इंसानों के सर के ऊपर आ गए, वो कोई इस्लामी चीज थोड़ी है। अरबी जुब्बा हो या एक अरबी काल हो, ये कोई इस्लामी लिबास नहीं है, वो अरबी लिबास है। और इस्लामी लिबास होना अलग चीज है, अरबी लिबास होना अलग चीज है। ये जुब्बे भी यही है, ये अरबी जुब्बे हैं, ये कोई इस्लामी कपड़े नहीं है। तो हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बयान में फरमाया करते थे कि भाईओ, तुम इसको अरबी लिबास को इस्लामी लिबास समझते हो, बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये अरबी जुब्बा है, ये इस्लामी जुब्बा नहीं है। तो शमाइल में पढ़ लोगे कि हुजूर का जुब्बा मुबारक कैसा होता था। तो फरमा कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो हजरत अबू बकर ने कहा, अगर एक इकाल यानी ऊंट को बांधने की रस्सी अगर वो नहीं देंगे तो भी मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो मामूली मिकदार भी अगर वो जमा कराते थे और अब वो जमा कराने से इनकार कर रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ जंग करूंगा। तो सरे से ज़कात के मुनकिरीन या अलल ऐलान तारिकीन ज़कात का मैं उनके साथ जिहाद करूंगा। तो हजरत उमर क्या कहने लगे, या खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये यहां इकाल का लफ्ज है بعض روایت میں عناق عناق کا بھی لفظ ہے، مطلب بکری کا بچہ، کہ اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی صدقے میں پہلے دیتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا. تو حضرت عمر دھیرے سے کہنے لگے، اے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے ساتھ الفت کا برتاؤ کیجئے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے. حضرت عمر نے یہ کیوں کہا؟ موقع بڑا نازک تھا کہ ابھی ابھی حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور ابھی جو ہے معاملہ ذرا ارتداد کے ماحول کا بھی ہے، تو آپ ذرا نرمی اور الفت کے برتاؤ سے کام کیجئے، زیادہ سختی کا معاملہ نہ کیجئے. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. عمر اسلام لانے سے پہلے تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے اور اب اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے. یہ حضرت ابوبکر نے کہا حضرت عمر کو کہ مجھے نرمی کا مشورہ دے رہے ہو کہ میں نرمی کروں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ الفت کا معاملہ کروں، یہ مشورہ دے دو اس موقع کے اوپر مجھے. بالکل نہیں ہوگا، میں ان مرتدین کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کروں گا، مانعین زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. صدیق اکبر کے کہنے کا حاصل کیا تھا؟ کہ ابھی دین کے اندر گڑبڑی کی یہ ابتدا ہے، اگر اس ابتدائی مرحلے پر ہم نے نرمی کا برتاؤ کیا تو پھر آگے چل کر کے معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا. اسی لیے شروع ہی سے مجھے دین میں گڑبڑی کو سختی سے روکنے دو تاکہ آئندہ معاملہ بڑھنے نہ پاوے. انہ قد انقطع الوحی، وہی بند ہو گئی، اب ہم کو اجتہاد سے کام کرنا ہے تو ہر کام بہت غور و فکر سے کرنا پڑے گا. وتمت دین، دین تمام ہو گیا، اسی لیے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے دین کو اصل مکمل صورت میں حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دین تو مکمل کر دیا حضور کے زمانے میں اللہ نے. این کو سو انہائی، کیا دین میں کوئی کمی ہوئے اور میں زندہ رہوں، یعنی میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کوئی کمی میں دیکھوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ صدیق اکبر کا جملہ ہر مولوی کے لیے ہے کہ دین میں کوئی کمی ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی کو ہم گوارا نہیں کریں گے، بلکہ دین میں جس لائن سے بھی نقص ہوگا ہم ہر طرح کی صلاحیت لگا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت اور دین کی حمیت اور دین کے لیے جذبات اور قوت کی دلیل ہے.